أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة أعراف آيات نمبر 138 سے آيات نمبر 143 138 سے 143 گزشتہ صفحے پر ہم فرعون اور فرعون کے ماننے والے اس کی ٹیم ان کی تباہی اور بربادی کے بارے میں پڑھ چکے. اب یہاں پر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے زندگی کے اگلے مرحلے کا ذکر کیا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار پہنچایا اتارا. وأتوا على قوم, تو وہاں پر انہوں نے دیکھا ایک قوم کو ایک گروہ کو. یعکفون علی اصنام لہم, جو اپنے بتوں پر وہ ٹوٹے پڑے تھے یعنی ان کی پرستش کر رہے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے. قالوا, تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل والوں نے, یا موسیٰ اے موسیٰ, اجعل لنا الہن, ہمارے لیے بھی خدا بنا دو, کما لہم آلہا, کہ جیسا ان لوگوں کے لیے خدا ہے, جیسا انہوں نے ایک بت تراشا ہوا ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی خدا تراش دو. قال انکم قوم تجہلون, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل لوگ ہو. یعنی غور کیجئے کہ کیا بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے کہ کچھ دیر پہلے جس خدا نے فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا کی ہے, بس یہاں دریا پار کیا اور وہ تمام احسانات فراموش کر دیے, توحید کے پیغام کو بھی پس پشت ڈال دیا, ساری باتیں بھلا دی, نبی کی موجودگی میں توحید کے خلاف شرک کا علم اٹھا کر میدان میں آ گئے اور چاہ یہ رہے کہ خود نبی اپنے ہاتھوں سے اس کام کو انجام دے. انا للہ وانا الیہ راجعون, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو. ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ, یقیناً یہ لوگ جس عالم میں ہیں وہ مٹنے والا ہے. وباطل ما کانوا یعملون, اور جو غلط کام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. قالا, یعنی ان کے کاموں کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے, یہ لوگ تو ابھی جہالت کے شکار ہیں اور تم بھی جاہلوں والا مطالبہ کر رہے ہو. پھر فرماتے ہیں قالا اغیر اللہ ابغیکم الہن, کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو خدا بنا لوں. وہو فضلکم علی العالمین, اور اس نے تمہیں تمام جہانوں سے زیادہ عطا کیا ہے. یعنی اتنی نعمتیں پروردگار نے تمہیں عطا کی ہیں جو ایک غیر معمولی معاملہ ہے, اور اس کے بعد تمہاری کیفیت یہ ہے. اب یہاں پروردگار عالم نے ان کو یاد دلایا, وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور یاد رکھنے کا ہے وہ وقت جب ہم نے تم کو چھٹکارا دیا فرعون والوں سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, جو تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ باتیں پہلے پارے کے اندر بھی آ چکی ہیں اور اس پر وہاں پر ڈسکشن بھی ہو چکا ہے. بنیادی بات یہ تھی کہ یہ جینوسائڈ تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا بھی خدمت کے لیے تھا, جو موت سے بھی بدتر زندگی تھی. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اب اس کے بعد اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ توریت کی تختیاں توریت کی آیتیں حاصل کر سکیں. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ, ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. واتممناها بعشر, اور ہم نے اسے مکمل کیا باقی 10 راتوں سے, یعنی تتم قرار دیا مزید 10 کو. تو اناؤنسمنٹ جو ہوا تھا پہلے 30 راتوں کا ہوا تھا اور پھر وہاں پر 10 راتیں مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا گیا, اور یہ ارشاد ہوا کہ فتم میقات ربہ, اور تمہارے پروردگار کی میعاد 40 راتوں کی پوری ہو گئی. اربعین لیلۃ, یہ 40 راتوں کی میعاد تھی وہ پوری ہو گئی. غور طلب بات یہ ہے کہ 30 راتوں کا اناؤنسمنٹ ہوا اور پھر بعد میں 10 راتوں کے ذریعے سے 40 کے عدد کو پورا کیا گیا. تو بظاہر جو لوگوں کے سامنے کیس تھا وہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں میں واپس آ جائیں گے, مگر جو 10 راتوں کا اضافہ ہوا تو یہ اس بدا کو ہضم نہیں کر پائے۔ یہیں پر یہ چیز اصطلاح ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بدا کی اصطلاح اسی چیز کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ جو چیز علم پروردگار میں ہے وہ تو کامل ہے بے شک، مگر اس کا اظہار کس طریقے سے ہوا، لوگوں کے سامنے جب وہ چیز پیش کی گئی تو اسی طریقے سے پیش کی گئی کہ وہ 30 راتیں ہی سمجھ رہے تھے، علم پروردگار میں پہلے سے تھا کہ مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اس کو 40 مکمل کیا جائے گا، مگر چونکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز بعد میں آئی تو ان کو ایسا لگا کہ ایک نیا اناؤنسمنٹ آ گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو بدا کہتے ہیں، جس کو خامخواہ ایک ایشو بنا دیا گیا، ورنہ امور تکوینی کے اندر یہی چیز بدا کہلاتی ہے، امور تشریح کے اندر اسی کو نسخ کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ ہے کہ جس کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو یہیں پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے کیا کہہ کر گئے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی فی قومی، کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو۔ اخلفنی اسی سے خلیفہ بھی نکلا ہے، تم میری جانشینی کرو میری قوم میں، فی قومی، وہ اصلح، اور تم اصلاح کرو، ٹھیک ٹھیک کام کرو، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو خرابی کرنے والے ہیں ان کے طریقہ کار کی پیروی نہ کرنا۔ یہ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام کی خلافت اور ان کی جانشین ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جو غور طلب بات ہے، جو علامہ طبرسی نے، جس طرح سے علامہ نقن صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، ایک لطیف استدلال کیا ہے علامہ طبرسی نے، جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی تو اس وقت ہو چکے تھے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اشرک فی امری، ہارون کو میرے منصب میں شریک قرار دے، اور خالق نے اس کا اعلان کیا کہ جعلنا معہ اخاہ ہارون نبیا، ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو نبی قرار دیا، مگر اس نبوت کے باوجود وہ امام یعنی قوم کے سربراہ نہیں تھے، امامت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو حاصل تھی۔ طور پر جاتے وقت جب انہوں نے کہا اخلفنی فی قومی، تم قوم میں میری جانشینی کا کام انجام دو، تو اس کے معنی یہ تھے کہ اپنی عدم موجودگی میں امامت کا منصب ان کو تفویض کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا لازمہ امامت نہیں ہے، ورنہ جبکہ وہ نبی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت کیا تھی کہ وہ انہیں اپنا خلیفہ قرار دیں۔ اب اس کے بعد جب ہم متفق علیہ حدیث رسول پر کہ انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب ہم اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف یہ حقیقت جلوہ آرا نظر آتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہارون کی منزل جو موسیٰ سے تھی وہ اپنے سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ثابت کی، مگر آخر کے جملے سے نبوت کو مستثنی قرار دیا، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو علاوہ نبوت کی کوئی منزل خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منزلت حاصل تھی، اور وہ بنسخ قرآن خلافت بصورت امامت تھی، اور حضرت علی سے نبوت کی نفی کر دی گئی تھی، تو اب لازماً آپ کے لیے وہ دوسری نسبت حاصل ہے کہ آپ بلا فصل خلیفہ رسول ہیں، اور آپ کے لیے نبی کا نہیں بلکہ امام کا منصب من جانب اللہ حاصل ہے، جو حضرت ہارون کو حاصل تھا، اور جو مسلمانوں میں فرقہ حق کا امامیہ کے نزدیک حضرت علی کو حاصل ہے، جسے بدنصیبی سے مسلمان اکثریت تسلیم نہیں کرتی۔ اب یہاں پر یہ وضاحت تو بہت خوب ہو گئی، اب اس کے بعد ہر ایک کا اپنا اختیار ہے، وہ جس طریقے سے سمجھتا ہے، پروردگار عالم کے سامنے ظاہر رکھے ہر ایک کو اپنے عقائد کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں اور صرف اتنا متوجہ کرتے ہیں کہ اس کی مزید تفصیل جو اس حدیث سے متعلق ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ آراف ہی کے جو تفصیلی دروس ہمارے ہیں اس کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، جس میں اس حدیث کے ریفرنسز جو اس کے اسناد ہیں ان کے اوپر بھی بحث ہم نے کی ہے، اور الگ سے بھی ایک کلپ کی صورت میں یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے کہ نسبت مرتضیٰ بے مصطفیٰ نسبت مرتضیٰ، کہ مصطفیٰ سے جو جناب مرتضیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے اس کے حوالے سے بحث آگے بڑھتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وعدہ گاہ پر اور انہوں نے اپنے رب سے گفتگو کی، ان کے رب نے ان سے گفتگو کی، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب ارینی، کہ مالک مجھے دکھا، انظر الیکا، کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اب یہ جو قوم کی فرمائش تھی وہ اس کی ترجمانی کر رہے تھے. قالا تو پروردگار نے کہا لن ترانی ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر الی الجبل مگر دیکھو پہاڑ کی طرف فإن استقر مکانہ فسوف ترانی اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا اور جب پہاڑ کے اوپر تجلی ہوئی اس کے رب کی طرف سے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ سائقہ اور موسیٰ گر کر بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا اور جب ان کو افاقہ ہوا ہوش میں آئے قال سبحانک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بے عیب ہے. تبتو الیک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین اور میں مومنین میں سب سے پہلا ہوں یعنی اول مومن ہوں. اب یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے اس کے حوالے سے جو چند نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ غور طلب ہیں. نمبر ایک دیدار پروردگار اگر کسی دور میں ہونے والا ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے. نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تو بے عیب ہے تیری ذات یہ بتلاتا ہے کہ اس واقعے سے یہ بات نمایاں ہو گئی کہ رویت شان الہی کے خلاف ہے یعنی خدا کا نظر آنا خدا کی شان کے خلاف ہے ورنہ یہ بے عیب ہونے کا اعلان اس طریقے سے نہ کیا جاتا. تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انا اول المؤمنین میں اول درجے کا مومن ہوں اسے ثابت کرتا ہے کہ خالق کے دیدار کو ناممکن سمجھنا جزو ایمان ہے. تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں ان کے ذریعے سے اس موقف کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ممکن نہیں ہے کہ پروردگار کو دیکھا جا سکے. پروردگار نہ مادہ ہے نہ مادی جسم رکھتا ہے نہ محدود ہے کہ کسی سمت کے اندر اس کو محدود کر کے اس کو دیکھا جا سکے. یہ آیت جو ہے بہت واضح اس مطلب کو بیان کرتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی حدیث کی کوئی اسٹینڈنگ باقی نہیں رہتی کہ طے شدہ بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے نہ کرتے تھے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 144 سے 149 144 سے 149 پروردگار عالم کا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. قال یا موسیٰ خدا نے کہا ارشاد ہوا اے موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس میں نے تم کو تمام لوگوں پر مقدم کیا ہے برسالاتی و بکلامی اپنے پیغاموں اور اپنے کلام کے ساتھ کہ میرے پیغام بھی تمہارے پاس آ رہے ہیں اور تم نے مجھ سے کلام کیا اس حوالے سے بھی میں نے تمہیں ممتاز کیا اور تمہیں مقدم کیا. اب ظاہر ہے کہ رسالت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم نے دیگر انبیاء کو نبوتیں اور رسالتیں عطا کی ہیں. اسی طرح سے ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم کا کلام کرنا اور گفتگو کرنا خاص طور پر معراج کے موقع پر وہ ثابت ہے. مگر یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو قوم ہے بنی اسرائیل اور دیگر افراد ان کے مقابلے میں تو بے شک اپنی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمایاں مقام عطا کیا گیا تھا بلکہ بہت سے دیگر انبیاء کے مقابلے پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اول العزم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں. وخذ ما آتیتک تو اے موسیٰ جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے تھام لو اسے پکڑ لو اور شکر گزاروں میں سے رہو. وکم من الشاکرین وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ تو اب کیا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تشریح آ رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کے وعظ و نصیحت اور ہر بات کی تفصیل کو لکھ دیا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ الْأَلْوَاحِ یعنی تختیاں اس میں ہم نے لکھ دیا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز میں سے مَوْعِظَةً نصیحتوں کو یعنی بہرحال جو ضروری چیزیں تھیں ان کو ہم نے اس پر لکھ دیا. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں لکھی گئی تھیں ان کی تفصیل بھی لکھ دی گئیں. فخذھا بقوۃٍ تو ان کو قوت سے طاقت سے پکڑ لو تھام لو یعنی انہیں اپنے لیے دستور العمل قرار دو. وامر قومک اور اپنی قوم کو بھی یہ حکم دو یاخذوا باحسنھا کہ وہ ان میں بہترین جو باتیں ہیں ان کی وہ پابندی کریں. उनमें बेहतरीन बातें यानी उनकी बातें जो अच्छी बातें हैं उन तमाम अच्छी बातों के ऊपर वो अमल करें। अलबत्ता टेक्निकली यहाँ पे अफ़अलु तवज़ील इस्तेमाल हुआ है आसन का लफ्ज, तो उसका एक जवाब तो यही दिया गया है कि आसन यहाँ पे हसन के माना में है, यानी सारी ही अच्छी चीजें हैं, इन अच्छी चीजों को फॉलो करो। और फिर एक नसीहत ये भी है कि मुमकिन है कि दो अहकाम ऐसे हों कि जिनमें से एक ज्यादा बेहतर हो, यानी उसको मुस्तहब भी कहा जा सकता है, और एक उसके मुकाबले में यह है कि थोड़ा सा जिम्मेदारी को पूरा करने वाला तो हो मगर उतना सवाब का बायस न हो, तो जहां मौका हो तो वहां पर जो बेहतरीन है उसकी तरफ जाओ। सऊरीकुम दारुल फासिकीन, मैं जल्दी दिखलाऊंगा तुम लोगों को बदआमाल लोगों का घर। जाहिर है कि इसका बेहतरीन मिज़ाक तो कयामत का मैदान कि जहां पर जितने मुजरिम है उनका जो ठिकाना जहन्नम है वो नजर आ जाएगा। और ये भी एक इम्कान दिया गया कि इस दुनिया में भी जो फिरौन वाले हैं उनका जो फिस्क फुजूर है बिलाखिर उनके अजाब पर मुंतही होगा और जो उनके ठिकाने हैं वो वीरान और बर्बाद सूरत में दिखाई देंगे। अगली आयत पे परवरदिगार आलम ये बताता है कि मैं किनको महरूम कर देता हूँ। ये तौफीक सल्ब हो जाती है जो बिलाखिर इस तरह से उसकी ताबीर आती है कि उनके दिलों पर हमने मोहर लगा दी, तो उसका एक थोड़ा सा एलोबरेशन यहाँ पर है कि ये महरूम किन को कर दिया जाता है। सअसरिफु अन आयाती, मैं महरूम कर दूंगा अपनी निशानियों अपनी आयतों से उन लोगों को, अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्ज़ बिगैरिल हक, जो बिला वजह कोई उनको हक नहीं था और जमीन में वो तकब्बुर कर रहे थे। जो एरोगेंस है उसका एक नतीजा ये आता है कि इंसान खुदा की तौफीकात से महरूम हो जाता है, निशानियां देखता भी है मगर उनकी तरफ फिर ईमान वाली नजर उन्हें डाल पाता। वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, अगर वो देख ले सारी निशानियां तो भी ईमान उन पर नहीं लाएंगे, ये उसी की शरह गई। तो अब क्या होता है, वइन यरौ सबीला रुश्द ला यत्तखिज़ूहा सबीला, कि जब वो हिदायत का रास्ता देखते हैं तो उसको अपना रास्ता नहीं बनाते। देख भी रहे होते हैं मगर उनके एरोगेंस की वजह से उनके तकब्बुर की वजह से अब वो महरूम हो चुके हैं उस तशखीस से और गोया वो अब अपने बातिल रास्ते पर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। बुनियादी वजह उनका तकब्बुर है। यही आगे कहा गया कि वही यारो सबील अलगैये यत्तखिज़ूहा सबीला, कि अगर वो गुमराही के रास्ते को देखते हैं तो उसको अपना रास्ता बना लेते हैं यानी उसी रास्ते पर फिर चल पड़ते हैं। ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ, ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया। तो जब वो उसको कंसीडर ही करना नहीं चाहते तो फिर ये नतीजा निकलेगा, वह कानू अनहा गाफिली, और वो उनकी तरफ से गफलत बरतते रहे। तकब्बुर उनके अंदर था, प्रैक्टिकली उन्होंने आयतों को झुटला दिया और वो उसको इग्नोर करते रहे। अब आगे मजीद कहा जा रहा है, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो के जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटला दिया, वलिकाइल आखिरत, और आखिरत की मुलाकात को झुटला दिया, हबतत आमालुहुम, उनके आमाल उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे यानी उनके आमाल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, उनके आमाल हब्त कर दिए जाएंगे। हल युज़ज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, क्या उनको उनके आमाल के सिवा भी किसी चीज की सजा दी जा रही है, यानी ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई शौक है कि हम इनको सजा दे रहे हैं, उनके आमाल ही ऐसे हैं कि जिसका नतीजा इस तरीके से जाहिर हो रहा है। तो अब आप नोट करें कि इन आयतों के अंदर ये जो तरतीब से आई हैं, ये दो आयतें, इन दोनों आयतों में 146 और 147 में तकब्बुर, तकजीब आयात, गफलत और आखिरत का इनकार, ये बहुत अहम अनासिर बन जाते हैं इंसान के आखिरत में जलील और रुस्वा होने के हवाले से। अब उसके बाद परवरदिगार आलम एक मरतबा फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही की जो दास्तान है उसकी तरफ मुतवज्जे करता है। वत्तखज़ा कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलीयहिम इजलन जसदन लहू ख्वार, ये जिक्र हो रहा है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए थे और वहां पर 40 रातें 30+10 जब उन्होंने वहां पर गुजारी हैं, तो पीछे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाकर गए थे कि इमामत इनके पास है, मगर कौम ने पीछे क्या किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिनको अपना नुमाइंदा बनाया था उनको उन्होंने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया और उनको बिल्कुल बेबस करके रख दिया, और उसके मुकाबले में काम ये किया कि उन्होंने जेवरात को पिघलाकर एक बछड़ा बना दिया इजलन, और उस बछड़े को मूर्ति की एक शक्ल दे दी गई और उसको इस तरह से बनाया कि उसमें से गाय की आवाज भी निकले ख्वार, ये जो आवाज उसमें निकलती थी वो इस तरह से उसकी तशरीह की गई कि उसको जो मैन्युफैक्चर किया गया था तो उसी के अंदर कुछ पाइप्स वगैरह इस तरह से रख दिए गए थे कि जब हवा का गुजर हो ऐसी आवाज निकले कि जैसे गाय या बछड़े की आवाज हुआ करती है, या उसका मुंह इस तरह से बनाया गया था इतना पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड कि जब हवा उससे गुजरे तो फिर इस तरह की आवाज निकले। काम ये सामरी ने किया था, जो बहुत मशहूर नाम है कुरान मजीद में। यह दास्तान कई मरतबा बयान भी हुई है, थोड़े बहुत उसके साथ, कहीं थोड़े कमी के साथ, कहीं थोड़े इजाफे के साथ, मगर उसकी स्प्रिट जो है यहाँ पर भी बिल्कुल वाज है। सामरी ने इस काम को अंजाम दिया था, मगर परवरदिगार आलम ने पूरी कौम की तरफ उसकी निस्बत दी, यानी जो जो उससे राजी भी थे, यानी जो उससे बिल्कुल बेजार थे, जब सर फहर जनाब हारून अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो मुखालफत की, और इसी तरीके से जो जनाब हारून अलैहिस्सलाम के साथ एक छोटा सा गुरु रह गया था वो, मगर जो बतौर मजमुई पूरी जो कौम थी वो इस काम के अंदर शरीक थी, तो उनके शरीक होने की वजह से या उनके राजी होने की वजह से उनकी तरफ भी इस काम की निस्बत दी गई। जिस तरह से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों के बारे में पढ़ते हैं कि लानल्लाहु उम्मतन कतलत का, ज़ियारत के अंदर ये अल्फाज आते हैं कि आपके कातिलों पर अल्लाह की लानत हो, लानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, लानत हो अल्लाह की उन पर जिन्होंने आप पर जुल्म किया, और फिर तीसरा जुमला आता है कि लानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिक फ़रज़ियत पे, उन पर भी अल्लाह की लानत हो जिन्होंने इस जुर्म को, इस गुनाह को सुना और उस पर वो राजी रहे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वही स्प्रेड काम सामरी ने किया, जो राजी थे, जो शरीक थे, उन सबको यहाँ पर यकीनन मजम्मत के साथ जिक्र किया जा रहा है। अब परवरदिगार का एक तबसरा है कि अलम यरो, क्या इन लोगों ने नहीं देखा, अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, ये उनसे बात भी नहीं करता, वला यहदीहिम सबीला, और न ही वो उनको किसी रास्ते की, सही रास्ते की हिदायत करता है। इत्तखज़ूहु व कानू ज़ालिमीन, उन्होंने ये किया, उन्होंने उसको अपना खुदा माबूद मान लिया, व कानू ज़ालिमीन, और ये लोग ज़ालिम थे। वलम्मा सुकेता फी अयदीहिम, और जब वो पशेमान हो गए, ये अरबी का मुहावरा जो पशेमानी के लिए इस्तेमाल होता है, कि जब वो पशेमान हुए, वलम्मा सुकेता फी अयदीहिम व रऔ अन्नहुम कद धल्लू, और उन्होंने इस बात को जान लिया कि वो लोग गुमराह थे, कालू, तो उन्होंने कहा कि ला इन लम यरहमना रब्बुना, कि अगर हमारा रब हम पर रहम नहीं करेगा, व यग़फिर लना, और हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दास्तान ज़ाहिर है कि अभी आगे बढ़ेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस पलट कर आए तो फिर उनकी क्या कैफियत थी, जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो किस तरह से रिएक्ट किया कि उनके जो मुकर्रर करदा खलीफा है उसको जब मुअत्तल कर दिया गया है और उसको बेबस बना दिया गया है और उसके मुकाबले में अपनी चलाई गई है, तो फिर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, ये बहुत अहम बात है जो अगले सफ़े पर इंशाअल्लाह आएगी। यहाँ पर ये सबका मुकम्मल होता है। दुआ है परवरदिगार से कुरान समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सूरह मुबारक आराफ आयत नंबर 150 से आयत नंबर 155 से 155। जिक्र उसी वाक्य का है कि जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद पीछे कौम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तमाम तर हिदायतों को नजरअंदाज करते हुए गौशाला परस्ती शुरू कर दी। गौशाला यानी बछड़ा, गाय का बच्चा, उसकी एक मूरत बना ली और उसी को खुदा मानकर उसकी इबादत और परस्तिश शुरू कर दी। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पलट कर आए हैं तो उनका क्या रिएक्शन था। वलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम पलट कर वापस आए हैं अपनी कौम की तरफ, इला कौमिही गज़बाना असिफा, सब सख्त गुस्से में और रंज की कैफियत में, यानी उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो लोगों का जो मिजाज है वो अजीब सा हो गया कि मेरी तमाम तर हिदायतों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बिसमा खलक़तुमूनी मिन बादी, तुम लोगों ने मेरे बाद कितना बुरा रवैया इख्तियार किया, चंद दिनों की बात थी मैं चला गया और तुमने मेरे पीछे क्या कर दिया। अजल तुम अमरा रब्बिकुम, क्या तुमने मेरे बाद अपने परवरदिगार के हुक्म के मुकाबले में जल्दी से काम लिया, यानी तुम्हें वेट करना चाहिए था। ये जो एक अफवाह सी कहा जाता है कि उड़ा दी गई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए और उसके बाद फिर ये सब खुल खेलने लगे और अपने अपने तौर पर ये सारी चीजें करने लगे। वह अलकल अलवाहा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यानी तोहफा उनके हाथ में था, वो तख्तियां तौरात की, उसको उन्होंने रख दिया एक तरफ। वह अखज़ा बिरासे अखी है, और उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे उनका सर पकड़ लिया, सर हाथ में लेकर अपनी तरफ उन्हें खींचने लगे। यजुर्रुहु इलैह, यानी ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस हद तक उस वक्त गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपना रिएक्शन حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر ظاہر کیا. قال ابن ام, تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے, اے میرے ماں جائے یعنی اے میرے بھائی, ان القوم استضعفونی, کہ میری قوم نے, یقیناً یہ قوم جو ہے اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا, مجھے کمزور بنا دیا تھا. وکادو یقتلوننی, اور مجھے قتل کرنے کے درپے تھے. ولا تشمت بیل اعداء, تو لوگوں کو, دشمنوں کو زبان تان دراز کرنے کا موقع نہ دیجیے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ظالم گروہ میں قرار مت دو, یعنی ان ظالموں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. میری جو ذمہ داری تھی وہ یہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ کر گئے تھے کہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کا راستہ تو میں اختیار نہیں کرنا, تو میں اصلاح کرتے رہنی ہے, تو میں نے اپنی کوشش پوری کر لی, مگر ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی. تو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف نبی برحق کا مقرر کردہ امام ہے, خلیفہ ہے, اور دوسری طرف لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ نبی کے اس برحق امام کے خلاف ہو گئے. تو مجرم کون ہے؟ مجرم اس میں ظاہر ہے کہ قوم ہی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اس ریئیکشن کے ذریعے سے اس قوم کو بتایا کہ یہ قوم کا فعل کتنا برا تھا. اور جب ایک مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام نے وضاحت کر دی تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے لگے. قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, رب اغفر لی, اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما, ولی اخی اور میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما, وادخلنا فی رحمتک, اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر, وانت ارحم الراحمین, اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس گوسالے کو, اس بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا, مورت بنائی تھی, سینالہم غضب من ربہم, تو ان کے رب کی طرف سے ان کے شامل حال ہوگا, ان کے رب کا غضب, و ذلہ, اور ذلت بھی ان کے شامل حال ہوگی, فی الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی ہی میں ہو جائے گی. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ربوبیت کے ساتھ غضب کا ذکر کیا گیا, یعنی ان کے رب کی طرف سے. کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ جو پالنے والا ہے اسی کا غضب ان پر نازل ہو جائے, اسی کی طرف سے ذلت آ جائے دنیا کی زندگی کے اندر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, اور اسی طریقے سے ہم افتراء کرنے والوں کو, جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں. یہاں بہت ادب کے ساتھ جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نومینیٹڈ تھے, ان کو نظر انداز کیا تو قوم افترا کرنے والی قرار پائے کہ انہوں نے خدا کی طرف جھوٹی بات منسوخ کی. اسی طرح سے اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واضح طور پر کہیں, اور ایک نہیں کئی مرتبہ یہ کہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تمہاری منزلت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی, تمہاری مجھ سے منزلت وہی ہے, الا انہ لا نبی بعدی, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, تو یہ موقف بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام آیتوں کے کانٹیکس میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اگر بے بس کر دیا گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں ہے. اسی طرح سے اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغمبر کی بات کو نہ مانا جائے اور اپنی مرضی کو مسلط کر دیا جائے تو اس سے نہ پیغمبر اکرم پر کوئی الزام آتا ہے, نہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر کوئی الزام آتا ہے. بہرحال یہ ایک موقف ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے بھی قرآن کی آیتیں ہیں, اس کے پیچھے بھی نبی کی حدیثیں موجود ہیں. والذین عملوا السیئات, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برے اعمال انجام دیے, ثم تابوا من بعدها وآمنوا, پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لے آئے, ان ربک من بعدها, تو تمہارا رب یقیناً اس کے بعد, لغفور رحیم, غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ولما سکت عن موسی الغضب, اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اخذ الالواح, تو انہوں نے ان تختیوں کو پھر سے اٹھا لیا, وفی نسختہا, اور ان کے لکھے ہوئے میں کیا چیزیں تھیں, ہدوں و رحمہ, ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی, مگر کن لوگوں کے لیے, للذین ہم لربہم یرغبون, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا خوف رکھتے تھے, یعنی ان کے اندر ایک کنسٹرکٹیو فیئر, ایک تعمیری خوف یہ موجود تھا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. وقت تارا موسیٰ قومہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے اختیار کیا, چن لیا, سبعین رجلن, 70 لوگوں کو, لمیقاتنا, وادگاہ کے لیے, جس جگہ پر ان کو لے کر گئے بظاہر کوہ طور. ولما اخذتهم الرجفہ, اور جب انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا. اچھا, اب یہ 70 افراد جن کے بارے میں جو مختلف باتیں کی گئی, اس میں سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیچھے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی, لیکن بہرحال اس طرح کی ریزسٹنس بھی شو نہیں کی تھی کہ جو ہونی چاہیے تھی. یعنی ایک طرف تو بالکل وہ جو پاک صاف افراد تھے, اور ایک طرف گنہگار افراد تھے، دوسرے وہ بھی افراد ان کو بھی آپ مائنس کر دیجئے کہ جو ان کے ساتھ شریک رہے، مگر یہ افراد کہ جن کے بارے میں یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عملی طور پر شریک نہیں ہوئے، مگر بہرحال اس طرح کی ریزسٹنس بھی انہوں نے نہیں دکھائی، بین رہے، خاموش رہے، نیوٹرل رہے، تو ان افراد کے اوپر بھی پروردگار عالم کی طرف سے، یہ گئے تو تھے کوہ طور پر کہ معافی تلافی ہو خداوند متعال کی بارگاہ میں، مگر وہاں پر ان پر بھی عذاب گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب، اے میرے پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، کہ میرے پروردگار اگر ان کو تو چاہتا تو ان سب کو ہلاک کر دیتا پہلے ہی اور مجھے بھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ایک سفارش کر رہے ہیں، کیا تو ہلکونا بما فعل السفہاء منا، کہ مالک کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس کام کی وجہ سے جو ہماری قوم کے احمق افراد نے کیا. اب یہاں پر پھر غور طلب بات ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو نظر انداز کر دیا، حضرت ہارون کو بے بس کر دیا، گوسالہ پرستی کی، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام احمق سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ بالکل لفظ سفہا استعمال ہوا ہے جو سفی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے احمق. ان ہی الا فتنہ تک، کہ مالک یہ تو تیری طرف کی ایک آزمائش تھی، تو ذل بہا منتشا و تحدی منتشا، جسے تو چاہے گمراہ کر دے، جسے تو چاہے ہدایت دے دے، انتا ولینا، تو ہمارا ولی اور سرپرست ہے، فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تو سب سے بہترین مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اب یہاں پر یہ آیت نمبر 155 تو مکمل ہو گئی، جس پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوتا ہے، مگر یہ دعا ابھی آگے بڑھے گی اور اگلے صفحے پر کی جائے گی. تو انشاءاللہ اگلے صفحے پر ہم اس کو مزید دیکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک آراف آیت نمبر 156 سے 159. گزشتہ صفحے کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات اور دعا کا آغاز ہوا تھا، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا ولی اور سرپرست ہے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے. یہی دعا آگے بڑھتی ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنات یعنی نیکیوں کو لکھ لے، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، یعنی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے حسنات چاہیں گے مالک، وہ دونوں ہمارے شامل حال فرما. انا ہدنا الیکا، ہم نے تیری ہی طرف لو لگائی ہے، ہم تیری ہی طرف متوجہ ہیں. اب اس کا جواب جو پروردگار عالم کی طرف سے آ رہا ہے وہ اس انداز سے ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، قال عذابی اصیب بہی من اشا، کہ میرا عذاب یہ اسے ملے گا کہ جسے میں چاہوں گا. اب ظاہر کہ خدا کا یہ چاہنا، یہ عذاب کا آنا، یہ بغیر حکمت یا بغیر وجہ کے نہیں ہے. پروردگار عالم کا عذاب اگر آئے گا تو خدا حکیم ہے، ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے، اسی کے ساتھ پروردگار عالم کی مشیت سازگار ہے. تو میرا عذاب اسے پہنچے گا جسے میں چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیئن، اور میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسعت رکھتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر پروردگار عالم کی رحمانیت کا وہ اظہار ہے کہ جس میں کافر، مشرک، منافق، فاسق سبھی خدا کے دسترخانے رحمت عمومی سے استفادہ کر رہے ہیں. اور پھر ارشاد ہوتا ہے، فَسَأَكْتُبُهُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں ان قریب لکھ لوں گا اسے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور جو ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کی بھی بات کی تھی، آخرت کی بھی بات کی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ رحمت کے حوالے سے ایک تو وسعت کا اعلان کیا گیا، وہ ظاہر ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو گیا، اور پھر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ان قریب لکھ لوں گا، تو یہ بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ جو رحیمیت کا اظہار ہے کہ جو خاص ہے مخصوص افراد سے، کہ جن کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس کا اظہار میدان قیامت میں ہوگا اس رحمت کا، اس کے لیے کچھ صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پہ قرآن مجید میں اس طرح سے ان اچھی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کبھی کھول کر بیان کیا گیا ہے، کبھی اسے خلاصتاً بیان کیا گیا ہے. تو خلاصہ اگر کیا جائے تو ایک لفظ ہے تقویٰ، اگر کھول کر بیان کیا جائے تو پھر اسی کے ساتھ مختلف اور چیزوں کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تقویٰ کو بتایا گیا، زکات کی ادائیگی کو بتایا گیا، اور ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان. تو یہ تین صفات تو یہاں پر آ گئی. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اسی کے اندر یہ صفات اور بھی حشم اور جاہ و جلال کے ساتھ بیان ہوتی ہے، اور اس میں اپنے حبیب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو اتباع کرنے والے ہیں رسول کا، نبی کا اور امی کا، یعنی ہمارے اس رسول کا جو کہ نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. یعنی اس کی صفت یہ ہے کہ اسے ہم نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وہ خبریں ہیں کہ جو یہ پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ امی بھی ہے. امی کا مطلب مرکز سے وابستہ، ام القرا سے وابستہ، مکی ہونا، یہ سارے مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو. اس کے بارے میں کئی مرتبہ یہ باتیں علم کلام کی کتابوں کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں، خاص طور پر پیغمبر اکرم کے حوالے سے، اور تفسیروں کے اندر بھی ڈسکس ہوئی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی دنیا کے اندر نہ انہوں نے کسی سے لکھنا سیکھا تھا نہ انہوں نے کسی سے پڑھنا سیکھا تھا. اور یہ قرآن مجید کے اعجاز ہونے کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیے ہوتے، اس کے شاگرد ہوتے، اور اس سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہوتا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید جیسی عظیم کتاب پیش کرتے، تو عین ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آتا کہ شاید انہوں نے اس سے سیکھ لیا ہو، شاید انہوں نے اس سے سیکھ لیا. مگر جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد اس دنیا کے اندر نہیں تھا، تو پھر پیغمبر اکرم نے اتنی بڑی کتاب کیسے پیش کر دی؟ کہ یہ ایسے ہی پیش کر دی کہ پروردگار خود ان کا معلم ہے. یعنی اب پیغمبر اکرم کے پاس جو بھی صلاحیت ہے وہ پروردگار کی طرف سے براہ راست آتا ہے، اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو اگر لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، تو پروردگار عالم ہی کی تعلیم کے نتیجے میں ہے. اب یہ تعلیم جب بھی دی گئی ہو ماضی کے اندر، مگر دنیا میں پیغمبر اکرم نے اس کا اظہار قطعاً نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد جب موقع آیا تو اس بات کا اظہار بھی ہو گیا کہ اگر پیغمبر چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس طرح کی ایک بات آئی تھی، اور اسی طرح سے پیغمبر اکرم نے اپنے وقت آخر بھی کرتاس و قلم کا مطالبہ کیا تھا، اور اگر اس موقع پر وہ فراہم کر دیا جاتا تو ایک اور مظاہرہ بھی اس کا سامنے آ جاتا. مگر ایک ہے نہ لکھنا نہ پڑھنا، اور ایک ہے نہ لکھ سکنا اور نہ پڑھ سکنا. ان دو کے درمیان بہت فرق ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کے براہ راست شاگرد تھے، پروردگار عالم ہی ان کا معلم تھا. اس سے زیادہ کی وضاحت کی گنجائش اس مختصر کے اندر نہیں ہے. تو یہاں پر پیغمبر کی تین صفات بیان کی گئی، وہ رسول کے جو نبی ہے، اور چوتھی صفت الذی یجدونہ مکتوبا، کہ وہ نبی کے جس کا ذکر یہ لوگ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اندہم اپنے پاس، بالتورات والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. یہ چھ صفات ہو گئی، رسول، نبی، امی، اس کا ذکر تورات میں، انجیل میں، چار، نمبر پانچ یہ امر بالمعروف کرتا ہے، نمبر چھ یہ برائیوں سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو بری چیزیں ہیں ان کو ان کے لیے حرام کرتا ہے. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان پر سے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے. وَالْأَغْلَالَ، اور جو زنجیریں ان کے اوپر تھیں ان کو ہٹا دیتا ہے. اللتی کانت علیہم، جو ان کے اوپر تھی. اب بہت ساری چیزیں رسم و رواج کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان کو دین مان لیا جاتا ہے. جیسے ہم نے سورہ انعام وغیرہ کے اندر دیکھا کہ بعض چیزوں کو خام مساں، گوشت کی بعض اقسام کے جن کو حرام کر لیا تھا، بعض میں لاپرواہی ہے اور بعض میں خام مخواں ایک چیز کو دین کے نام پر پیش کر دیا گیا. یہ سارا بوجھ، یہ توہمات، یہ سارا سپرسٹیشن جو ہے، اس کو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں پر سے ہٹا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک دین کی سادہ تعلیمات لوگوں تک پہنچی. اب بھی اگر کوئی اس وہم میں پڑا رہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، ورنہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اس بوجھ کو ان سے برطرف کر دیا. اب یہاں پر اگر ہم گنیں تو یہ کل نو صفات پیغمبر اکرم کی بیان کی گئی. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فالذین آمنوا بہ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان پر، وعزرو ہو اور جو ان کی عظمت کو بھی مد نظر رکھیں، ونصرو ہو اور ان کی مدد کریں، وتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کا بھی اتباع کریں کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اولئک هم المفلحون وہی لوگ یقیناً کامیاب ہیں. اب یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا کہ بھئی اتنا اعلیٰ رسول ہم نے تو بھیج دیا، اب لوگوں سے تقاضا یہ ہے کہ ایمان بھی ہونا چاہیے، ان کی تعظیم بھی ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کے لیے واقعاً سرمہ چشم ہے کہ جو تعظیم رسول کو داخل شرک قرار دیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اسے باقاعدہ ایک ذمہ داری کے عنوان سے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ان کی عظمت کو مد نظر رکھیں، ان کی تعظیم کریں، توقیر کریں اور ان کی مدد بھی کریں. موقع آئے تو بھاگ نہ جائیں، خاص طور پر میدان جنگ تو بہت ہی شدید اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر کوئی فرار اختیار کر جائے تو اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو بہرحال پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مدد اور نصرت مانگی گئی ہے، فرار نہیں مانگا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ وتبع النور الذی انزل معه اور اس نور کی بھی اتباع کرے کہ جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن بھی کہا گیا اور خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر اس حوالے سے کیا گیا بعض روایات کے اندر. اولئک هم المفلحون تو یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 158 میں، قل اے حبیب کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنایا ہے. اب یہ پیغمبر اکرم کی عالمگیر رسالت کا ایک انداز ہے کہ پیغمبر یا ایہا العرب نہیں کہہ رہے بلکہ یا ایہا الناس کہہ رہے ہیں، اور جمیعا کے ذریعے سے اور زیادہ اس کے اندر تاکید پیدا کی جا رہی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اسی اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں کہ جس کا اقتدار آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی، آسمان کا بھی ملک اسی کا ہے، زمین کا بھی اسی کا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یحیی و یمیت، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے. فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، و رسول ہی اللہ کے رسول پر، النبی الامی وہی رسول نبی بھی ہے امی بھی ہے، الذی یؤمن باللہ وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کلمات ہی اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوه اور اس کی اتباع کرو، لعلکم تحتدون تاکہ تم شاید ہدایت پا جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ. وبالقوم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے اندر امتن ایک گروہ تھا، یہدون بالحق کہ جو حق کا راستہ دکھاتے ہیں، وبہی یعدلون اور اس کے ساتھ منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں. بہت اچھا تبصرہ ہے علامہ سید علی نقی صاحب کا کہ جن کا یہ بس ہوگا وہ حق کی آواز پہنچنے پر اسے قبول کر ہی لیں گے، لہذا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اختیار کر لیں گے. اور پھر آگے تھوڑے جا کر انہوں نے فرمایا کہ لیکن بعض روایات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان قوم سے الگ ایک طبقے کا پتہ دیا جا رہا ہے جو کسی دور دراز مقام پر بسا ہوا ہے، اور وہ صحیح معنی میں شریعت موسوی پر عامل ہوتے ہوئے خالق کی توصیف و ثنا کا مستحق ہوا ہے، اور چونکہ پیغمبر اسلام کی دعوت اس تک پہنچی ہی نہیں، لہذا اس کے لیے وہی شریعت موسوی پر قائم رہنا نجات کے لیے کافی قرار پایا ہے. کے ساتھ یہ سفر مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار سے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 163 سے 163 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے انہیں 12 نسلوں کے اعتبار سے گروہ میں تقسیم کیا. اب ظاہر ہے کہ کسی بھی گروہ کی انتظامی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پراپرلی آرگنائز کیا جائے، اور اس آرگنائزیشن کا ایک اہم طریقہ یہ ہوگا کہ مختلف گروہوں کے اندر، سب کیٹیگریز کے اندر ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے. یہ ایک بڑی مثبت تقسیم ہوتی ہے جو مینج کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اب ظاہر خاندان کے اعتبار سے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ون ہر ایک کو الگ الگ مینج نہ کیا جائے تو آپس میں کانفلکٹ، اختلافات، جھگڑے، فساد، اس کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. لہٰذا ملکوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صوبوں کے قیام اسی غرض سے ہوتے ہیں، مختلف شہروں کا قیام اسی مقصد سے ہوتا ہے کہ بہتر انداز میں اس کو مینج کیا جا سکے. ہاں جب یہی چیز ڈسٹرکشن یا تباہی اور بربادی کے لیے ہونے لگے تو وہ تقسیم جو ہے پھر بڑی منفی بن جاتی ہے. تو یہاں پروردگار عالم خود اپنی طرف اس کی نسبت دیتا ہے کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں کے اندر تقسیم کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے پانی پلانے کی درخواست کی. اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر، کہ تم اپنے عصا کو حجر یعنی پتھر پر مارو. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اب یہ 12 چشمے پھوٹ پڑے اس شان کے ساتھ کہ قد علم کل اناس مشربہم، کہ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا، یعنی وہ اس طریقے سے جاری ہوئے کہ اس کی نشانیاں بڑی واضح تھیں اور 12 قبیلے تھے اور 12 چشمے ظاہر ہو گئے. تو ہر ایک پہچان گیا کہ ہمیں یہاں سے پانی پینا ہے، تو اسے پھر دوسروں کے گھاٹ سے سروکار نہ رہا اور آپس میں جو ایک کانفلکٹ ہو سکتا تھا وہ ختم ہو گیا. قد علم کل اناس مشربہم وزللنا علیہم الغمامہ، اور ہم نے ان کے اوپر بادل سے سایہ کیا. وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے ان کے اوپر من و سلوا کو نازل کیا. اب یہ جب یہ لوگ نکلے ہیں وہاں سے مصر سے اور اب ارض مقدس کی طرف جا رہے تھے، تو یہ بظاہر جو راستے کی داستان ہے اس کے مختلف واقعات یہاں پر بیان ہوئے ہیں کہ ایک تو ان کو آرگنائز کرنے کے لیے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پانی کا جب مطالبہ ہوا تو پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا گیا جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کہ ان کے اوپر سخت جھلسا دینے والی ریگستان کی جو گرمی ہے اس میں سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے آسمان پر بادل کا سایہ فراہم کر دیا گیا. یہ راستے میں سفر میں کھاتے کیا، تو ان کے لیے من اور سلوا نازل کر دیا گیا. من اور سلوا کے بارے میں مختلف تعبیرات مختلف مفسرین نے بیان کی ہے. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی میٹھی چیز تھی جو درخت کا شیرہ وغیرہ تھا کہ جو وہاں پر ان کو آسانی سے مل جاتا تھا، اسی بیابان کے اندر جو تھوڑے بہت درخت ہوتے تھے ان سے ان کو یہ حاصل ہو جاتا تھا. اور دوسرا سلوا کبوتر کی طرح کا یا بٹیر کی طرح کا ایک ایسا پرندہ کہ جس کا شکار ان کے لیے بہت آسان تھا. پھر پروردگار فرماتا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ الٹا کہ وہ ہم پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. یعنی اب اتنا کچھ پروردگار کی طرف سے جب ان کو ملا ہے تو ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا شکر نعمت، مگر انہوں نے شکر تو نہیں کیا. پروردگار عالم کی نعمتوں کو کفران کی منزل تک لے کر گئے. خدا کی معصیت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی جس کی بعض مثالیں ابھی آگے آ بھی جائیں گی، تو اس سے انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا. ہمارا تو یہ کچھ نہ بگاڑ سکے مگر یہ اپنا ہی بگاڑتے رہے، اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، اپنا نقصان کرتے رہے. خدا بے نیاز ہے، اگر چاہا کی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے مگر اس میں اگر کوتاہی اگر ہوتی ہے تو خدا کا کیا بگڑتا ہے. پروردگار عالم کی نہ توحید کو نقصان ہے نہ پروردگار عالم کے مرتبے اور مقام کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا گیا اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ اس بستی میں جا کر قیام کرو، بظاہر بیت المقدس مراد ہے. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جیسا تمہارا دل چاہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہو، حِطَّةٌ یعنی استغفار طلب کرو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. نغفر لکم خطیاتکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو کی مغفرت کر دیں گے. یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک طرح سے ایک بہت عمدہ آفر تھی کہ جو تمہاری اب تک کی خطائیں ان کو معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، اور جو حسن عمل کرنے والے ہیں نیک اعمال والے ہیں ان کو زیادہ عطا کریں گے. تو یہ بہت اچھی آفر تھی، مگر بجائے اس کے کہ وہ اس آفر سے فائدہ اٹھاتے انہوں نے کیا کیا. فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس جملے کو بھی بدل دیا. قولاً غیر الذی قیل لہم، اس جملے کو، اس لفظ کو یہ جو ان کو بتایا گیا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا، اور اس کی جگہ ایک بڑا ہی غیر معقول سا لفظ استعمال کرنے لگے. حتہ کی جگہ ہنتا کہنے لگے، گندم جو اس کا مطلب نکلتا ہے، اس طرح کا جملہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا جو ایک ریڈیکیول اور مذاق اڑانے کے مترادف تھا. فارسلنا علیہم رجزم من السماء, تو ہم نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا, بھیج دیا, بما کانوا یظلمون, ان کے اس ظلم کی وجہ سے جو وہ لوگ کرتے رہتے تھے. اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ پہلے پارے کے اندر آ چکی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 163, اس میں ارشاد ہوتا ہے وَسْأَلْهُمْ, اے حبیب پوچھئے ان سے, یعنی وہ جو یہودی اس زمانے کے اندر موجود تھے ان سے پوچھئے, عن القرية التي, اس بستی کے بارے میں, کانت حاضرۃ البحر, جو دریا کے کنارے تھی, اذ یعدون فی السبت, جبکہ انہوں نے ہفتے کے معاملے میں, سنیچر کے معاملے میں, سیٹرڈے اس کے معاملے میں حد سے قدم آگے بڑھائے تھے, وہ بڑھا رہے تھے قدم حد سے آگے سنیچر والے معاملے میں. وہ سنیچر والا معاملہ کیا تھا, اسی کے آگے وضاحت آ رہی ہے کہ استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا, کہ جب ہفتے کا دن ہوتا, سنیچر کا دن ہوتا, تو مچھلیاں جو ہیں وہ کھلے بندوں یعنی بہت کھل کر کنارے پر آ جاتی, ویوم لا یثبتون, اور جب سنیچر کا دن نہ ہوتا, سیٹرڈے نہ ہوتا, لا تعتیہم, تو پھر مچھلیاں نہ آتی, وہ گہرے پانی میں ڈیپ واٹر کے اندر چلی جاتی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, ہم نے اسی طرح سے ان کی آزمائش کی اس کے مقابلے میں کہ جو وہ بد اعمالیاں کر رہے تھے. اب یہ جو معاملہ یہاں پر بیان ہوا ہے اس میں ان کی آزمائش یہ تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے سیٹرڈے کو اور ہفتے کو ایک تعطیل یا ہالیڈے چھٹی کا دن ڈکلیئر کیا گیا تھا, اور تعین حد کے اس دن ان کے لیے شکار کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ تم شکار بھی نہیں کرو گے, اور چونکہ یہ لوگ رہتے تھے دریا کے کنارے تو ان کی گزر بسر جو ہے مچھلیوں کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی, یہ ان کا ایک بہت بڑا سورس تھا ان کے فوڈ کا, ان کے کھانے پینے کا, اور وہاں پر پابندی لگ گئی سیٹرڈے کے دن کی. تو اب شاید اسی فطری طرز عمل کی وجہ سے کہ سیٹرڈے کو چونکہ شکار نہیں ہوتا تو مچھلیوں کا ایک بیہیویئر سا بن گیا تھا کہ سیٹرڈے کو وہ کھلے بندوں بہت آرام سے کنارے تک آ جاتی تھی, اور لیکن بعد میں وہ ڈیپ واٹر میں چلی جاتی تھی گہرے پانی میں. لیکن بعد میں جب ان لوگوں نے احساس کیا کہ یوں تو ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور ہم لوگ سیٹرڈے کے دن آسانی سے جب شکار کر سکتے ہیں تو شکار کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا, تو انہوں نے اس کے اندر عام زبان کے اندر کہا جائے کہ دو نمبریاں کرنا شروع کر دیں, کہ اس طرح کی نالیاں بنا دیں کہ اس میں آ کر مچھلیاں پھنس جائیں اور پھر سیٹرڈے کا دن گزر جائے تو جا کر وہ اس میں شکار کر لیا کرتے تھے. تو اس چیز کی بہت زیادہ پروردگار عالم نے مذمت کی ہے, بلکہ آگے ہم دیکھیں گے اگلے صفحے پر کہ پروردگار عالم نے ان کو بہت سخت عذاب کیا اور ان کو بندر بنا دیا جنہوں نے اس کام کو انجام دیا تھا. اور اس کے حوالے سے جو لوگوں کی تقسیم ہوئی کہ اس زمانے کے اندر یعنی اس بستی کے اندر جو لوگ تھے وہ کتنی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے, تو تین بڑی کیٹیگریز ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا, انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.